ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਉਹਦੀ ਉਸ ਜੌਪੜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਕਰ ਬੈਠ ਗਈ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਉਤਰ ਕਰ ਉਸ ਜੌਪੜੀ ਦੇ ਮੁਕੀਮ ਹੋ ਗਏ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਸਾਥ ਹੈ ਜੋ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਸਾਥ ਹੈ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੈ ਪਹਾੜੋਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਇਤਵਾ ਦੇ ਸਾਥ ਹੈ ਔਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਥ ਹੈ ਆਜ ਜੌਪੜੀ ਦੇ ਵੀ ਗਲੀ ਦੇ ਸਾਥ ਹੈ اگر صدیق اکبر نے طلبہ پر رکھا نہیں تھا 45,000 درہم کا مالک تھا اور آج ایک سواریاں رہ گئی تھی تھوڑے سے پیسے رہ گئے تھے وہ بھی درہم پر لوٹاتا جا رہا ہے نبی پر قربان کرتا جا رہا کیونکہ میرا مقصد حضور کی سیرت کس استعمال ہے آج کے جمعے کا موضوع حضور کی سیرت میں صدیق اکبر کا وہ سفر ہے اب ابو بکر کی ہجرت سے لے کر ابو بکر کی خلافت تک یعنی پیغمبر کی وفات کے اندر کے حالات بیان کرنا ہے اس لیے آگے چلے کچھ عرصہ صدیق اکبر نے بھی اسی طرح گزارا ابو بکر صدیق نے مدینہ سے تھوڑی مدینہ کی بستیوں سے باہر ایک مقام ہے مقام سکھ وہاں مقام لے لیا صدیق اکبر وہاں تین رہے روزانہ پانچ وقت رسول اللہ کے دروازے پر حاضری ہوتی پیغمبر کے ساتھ رہتے پھر ایک وقت آیا کہ جنگ بدر میں حضور نے اعلان نبوت اعلان جہاد فرمایا تو صدیق اکبر سب سے آگے تھے جو کچھ چندہ دے سکتے تھے چندہ دیا اور جہاد میں ساتھ گئے اور اس جنگ کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی یہ بھی عجیب بات تھی کہ اس جنگ میں حضرت ابو بکر صدیق کے لڑکے عبدالرحمان کے تھے یہ مشرکین مکہ کے لڑکے تھے یہ ابو جہل کے ساتھ تھے اور اس وقت کا کلمہ نہیں پڑا تھا ویسے حضور کی خدمت کرتے تھے اپنے بھارت کی وجہ سے لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو مشرکین مکہ کے لڑکے تھے اور لڑائی کرتے رہے لڑائی کے بعد کچھ عرصہ بعد ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اسلام قبول کرو تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اسرار کیا کلمہ پڑھا ایک دن رات کے بیٹھے رہے بیٹھے ہوئے عبدالرحمان کہنے لگے بیٹا جان جن میں بدل میں بڑا عجیب بات کیا کہہ پایا کہ تین مرتبہ تلوار لے کر میں میدان میں نکلا تینوں مرتبہ میرا جی چاہتا تھا کہ میرے سامنے آئے قتل کر ڈالے تینوں مرتبہ میرے سامنے آپ آئے تو میں نے سب کرنے سے میرا باپ ہے میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا شریف اکبر نے فرمایا کہ تو عبدالرحمان اوپر میں بچہ تھا اس لیے تم نے مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے میری تلوار کے نیچے تو آتا میں تیرے ٹکڑے کر دیتا تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جاتا کہ جو میرے نبی کے مقابلے میں آتا ہے وہ صدیق کا بیٹا نہیں ہو سکتا یہ بھی بکر کا عشق تھا جب نے لڑکے کو یہ فرمایا جنگ احد میں جنگ رمت میں جنگ خیبر میں جنگ تبوک میں ہر جنگ میں صدیق نبی کے ساتھ اور ہر جنگ میں ابو بکر صدیق نے خیرات کی ہے مال لٹایا ہے سب کچھ قربانیاں دی ہیں تاریخ جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے لڑی کتنی جنگ لڑی ہے 47 جنگوں میں ہر جنگ میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم نبی کے ساتھ رہے اگر تو سنانے لگی جنگ بدر میں نبی کے ساتھ نہیں تشریف لے رہے تھے اور حضرت علی جنگ تبوک میں ساتھ نہیں لے جا سکے تھے دونوں بزرگ تیسری جنگوں میں نہیں گئے حضور کے حکم کی وجہ سے کہ جنگ بدر کے موقع پر حضور کی ساتھ گاہ حضرت زینب جو حضرت عثمان علی کے گھر میں تھی سخت بیمار تھی حضور نے فرمایا عثمان میری بیٹی کی تیمارداری کو اللہ تعالیٰ تجھے بدر کے غازیوں کے برابر مقام عطا کرے گا چنانچہ حضرت عثمان حضور کے حکم کی وجہ سے جنگ بدر میں نہیں گئے چنانچہ حضور جنگ بدر سے فاتح بن کر وہاں پر آ رہے تھے تو حضرت عثمان علی کو حضور نے دیکھا کہ حضرت زینب کی قبر پر مٹی ڈال حضرت رقیہ کی قبر پر مٹی ڈال رہے ہیں حضرت عثمان کے گھر میں حضرت رقیہ تھی اور وہ بہت ہو چکی تھی حضرت علیہ السلام تشریف لائے حضرت رقیہ کی قبر پر کھڑے ہوئے اور روتے رہے اور فرمایا اے عثمان میری بیٹی رقیہ بڑی نیک تھی راتوں کو سجدے کرتی تھی قیام کرتی تھی مجھے اس رقیہ سے بڑی محبت تھی اے عثمان تو نے اس کی خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ تجھے بھی بدل کر بڑا کام استعمال کرے یہ واقعہ بھی بڑا اہم ہے اسلام کی تعلیم اور
اس کے بعد حضرت علی جنگ صفوف میں تھے. یہ شیعہ کا بڑا سوال ہے آپ کو, کیونکہ شیعہ سے زیادہ واسطہ نہیں پڑتا. شیعہ کا یہ بہت بڑا سوال ہے کہ جنگ بدر کا ذکر قرآن میں ہے اور گڈی لوٹنا گڈی ہے کہ ہر گڈی ہے پرشانت سے مار رہے ہیں مارے بندے مارنے کے ہی رہے سارے بسنت کے جان نہیں پڑتی. ایک جگہ میں تقریر کر گیا, تقریر شروع کی تھی تو بندے بارے میں اس کو میں بڑا حیران ہے ادھے گھنٹے بعد دو بجے پہنچ گئے ہو گیا. میں کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ڈرامہ ففٹی ففٹی شروع بات ہوا جو کسی آئے تھے وہ شروع ہوا تو لوگ اسے مر گئے. میں آپ کا نہیں بڑے بھر گیا آج بھی وہی ڈالنا ہو جائے بڈی ہو گئی ہے تو گاڑی توڑتے ہو تو سنتا ہی توڑتا ہے. اللہ تعالیٰ سب لوگ کی توحید دے. یہ اس طرح کے واقعات عام طور پر پیش آتے ہیں. تو میں عرض یہ کرا تھا کہ شیعہ کا یہ بہت بڑا سوال ہے کہ حضرت عثمان غنی جنگ بدر میں کیوں نہیں گئے, جبکہ جنگ بدر کے بارے میں حضور کا حکم ہے کہ جو آدمی جنگ بدر میں شریک ہوا وہ جنگ بدر میں شریک ہونے کے بعد اگر اس سے کوئی غلطی ہوگی تو خدا اس کی غلطی کو نیکی بنائے گا. یہ حضور کی حدیث ہے. جنگ بدر ایسی جنگ ہے اس لیے کہ 300 دنوں نے ہزاروں کا مقابلہ کر کے اسلام کو پتا عطا کروائی. جب کوئی مثال ہی نہیں تھی کہ درستے آ کر مدد کرتے ہیں, یہ مثال ہی نہیں تھی. ہر آدمی تھوڑے آدمی بڑوں کا مقابلہ کرے, زیادہ کا مقابلہ کرے, اس کی مثال پہلے پیش ہی نہیں آئی تھی. کبھی درستے آ کر مدد کیا کرتے تو ایسے مقصد میں جو نبی کے ساتھ گیا تو اس کا مرتبہ تو زیادہ ہو گئی. تو اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ایک آدمی نے ان پر سوال کیا تو یہ سن کی بات ہے کہ حضرت علی حضرت عثمان جنگ گھر میں کیوں نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ بات میں بتاؤں گا کہ حضرت عثمان جنگ گھر میں کیوں نہیں ہے. پہلے تم بتاؤ کہ حضرت علی گھر میں تمہیں کیوں نہیں ہے. تو وہ کہنے لگا مجھے تو پتا نہیں. میں نے کہا حضرت عثمان جنگ گھر میں حضور کے حکم کی وجہ نہیں ہے اور حضرت علی بھی جنگ تبوک میں حضور کے حکم کی وجہ نہیں ہے. اگر تو سوال کو حضور نے فرمایا کہ تم میری بیٹی رتیا کی تیمارداری کر تو انہوں نے تیمارداری کی, اس لیے وہ جنگ بدر میں نہیں ہے. اور حضرت علی جنگ تبوک میں اس لیے نہیں ہے کہ حضور نے اپنی جگہ قائم مقام مدینے میں حضرت علی کو بنایا تھا اور فرمایا تھا اے علی تم یہاں رہ جاؤ اور ہم جنگ کرنے جاتے. جب حضور چلے گئے تو اس کے بعد حضور احسان جنگ بدر میں جنگ اور تبوک میں چلے گئے تو لڑکیوں نے اکٹھے ہو کر عورتوں نے حضرت علی سے کہا کہ دیکھو رومیوں کے ساتھ 2.5 لاکھ رومیوں کے ساتھ حضور کا مقابلہ ہے اور تمہیں حضور بچوں اور عورتوں نے چھوڑ گئے. حالانکہ تم تو بہت بہادر ہو, جنگی ہو, تمہیں بھی جانا چاہیے تھا. اگر علی پر جیسے جہاز غالب آیا اگر مریض مدینہ چھوڑ دیا اور دیکھے چل پڑے. جب کئی بھی باہر پہنچے جہاں حضور نے پڑاؤ ڈالا تھا مقام طرف پر حضور نے دور سے حضرت علی کو دیکھا اور فرمایا کہ اے علی تو کیوں آیا. حضرت علی نے فرمایا اللہ فلی سریان بھر بھی تھا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ رہا ہے. حضور نے فرمایا اما کردا جانی اے تو اے علی تو اس بات پہ راضی نہیں ہوتا کہ ہم تب اجما کردا جانے ہم تبور علمی مندر کے حال مجبور تھا کہ تم میرے لیے غصہ وہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح غصہ کرنے حروم تھے کہ غصہ دور پہاڑ پر ہے تو اپنے بھائی حروم کو پیچھے چھوڑ کر چلے گئے تھے. اسی طرح میں تبوک میں آیا تو تم اپنے بھائی طرف کر پیچھے چھوڑ رہا. تو اسی جگہ سے حضرت علی حضور کا یہ پیغام سن کر واپس چلے گئے. ورنہ اس حدیث کو لوگ شیعہ کو اس لیے بھی یاد کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اے علی تو میرے لیے اس طرح جس طرح غصہ کریے حضور کیونکہ غصہ اسلام کے بعد گرجا حضرت حضور کا تھا اس لیے حضور کے بعد گرجا حضرت علی کا ہے. یہ بات خلافت کی وجہ سے بیان کرتے ہیں. حالانکہ ان جاہلوں کو یہ پتا نہیں کہ حضرت حضور علیہ السلام کو حضرت غصہ اسلام کی زندگی میں بہت ہو رہے تھے تو بعد میں وہ خلیفہ بھی نہیں بنے. دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے حضرت علی کو یہ فرمایا تھا کہ تم میرے لیے جس طرح غصہ کریے حضور جس طرح وہ تو دور پہاڑ پر گئے تو حضور کو پیچھے چھوڑ گئے. اسی طرح میں مدینے سے باہر آیا تو تمہیں پیچھے چھوڑ آیا اپنا بھائی سمجھ کر. تو یہاں سے حضرت علی کی پہلی خلافت کیسے سمجھ لیتی. تو یہ ایک اشکال تھا جس کا جواب اس موضوع پر دینا ضروری تھا. تو آگے چلتے اس کے بعد سب سے عجیب و غریب مارکا اسلام میں جنگ بدر اور جنگ بندر اور اس کے بعد جنگ تبوک کا ہے. تو یہ جنگ تبوک کا وہ مارکا ہے کہ جس جنگ میں صحابہ کے پاس کوئی چیز بیٹھی. حیران کن بات ہے کہ 30,000 صحابہ کا لشکر تھا, 2.5 لاکھ رومی عیسائیوں سے مقابلہ تھا. اب 30,000 آدمیوں کو ایک وقت کھانا دینا ہو تو کتنے پیسے لگتے ہیں آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے, ایک وقت 30,000 آدمیوں کی روٹی پکانی پڑے تو کم از کم 30,000 تو ضرور لگیں گے, 30-40-50,000 تو ضرور لگیں گے. آدمی سستے سے سستا بھی کام کرے. ٹھیک ٹھیک ہے نا؟ تو مدینہ منورہ میں صحابہ کے پاس کیا تھا؟ ایسے موقع پر حضور علیہ السلام نے جہاد کو بڑھایا، لیکن حضور نے چلنے کی امید فرمائی، اور اسلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ چندہ اسی چندے کے روپ میں مانگا گیا جس میں حضور نے پانچ مرتبہ چندے کی اپیل فرمائی. حدیث میں واقعہ موجود ہے. اور اس چندے کی اپیل پر صحابہ نے اتنا کچھ دیا کہ انسان کی عقل پر دنگ رہ جاتی ہے. حضور علیہ السلام نے جب چندے کی اپیل پر جلدی بھی ملتا نہیں مرتبہ فرمائی تو ایک عورت تین مہینے کا بچہ لے کر رسول اللہ کے گھر آنے پر آ گئی. حضور نے فرمایا بہن میں اس بچے کو کیا کروں گا؟ تو کہنے لگی میرا جواب دے گا کوئی نہیں، جو میں دانے جنگ میں تمہارے پاس جاتا. اے پیغمبر، آپ نے جنتے کی اپیل فرمائی ہے، میں نے اس لیے بچہ پیش کر دیا ہے کہ کسی مجاہد کے پاس اگر ڈھال نہ ہو تو میرا بچہ ڈھال کے طور پر کھڑا آگے کر دیا جائے، تاکہ دشمن کا تیر اس صحابی کی بجائے اس بچے کے حلق سے گزر جائے اور قیامت کے دن میں اللہ کے دروازے پر جو قرب ہو جاؤں. اسی جنگ میں ایک عورت نے سر کے بال اتار کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیے. حضور نے فرمایا اے بہن، ان بالوں کو کیا کروں گا؟ تو کہنے لگی کرنے والے، میرا بیٹا کوئی نہیں، میرا خاوند کوئی نہیں، میرا بھائی کوئی نہیں، میری اولاد کوئی نہیں. یہ عورت یہ بال اتار کر اس لیے لائے ہو کہ یہ فوجی کے سواری پہ نکیل نہ ہو تو ناک میں ڈالنے والی رسی کے یہ بال کام آ جائیں گے. اسی چند میں حضور کے چندے کی اپیل پر ایک صحابی مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا. اس کے تن پر کوئی کپڑا نہ تھا، ایک چادر، ایک تہبند موجود تھی، اور کوئی چیز موجود نہ تھی. حضور نے چندے کی اپیل فرمائی. نماز مغرب کا وقت ہے، وہ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرنے لگا، اے مدینہ کے لوگوں، میں مزدور ہوں، میں محنت کر ہوں. اگر کوئی مجھ سے مزدوری کرانا چاہتا ہے میں مزدوری کے لیے حاضر ہوں. یہودی نے بڑھا اور کہا کہ نئی دیوار گر گئی ہے، یہ دیوار بناؤ. اس صحابی نے ساری رات میں دیوار کھڑی کر دی اور صبح کو اس کے بدلے میں دو دن چھوڑے اس نے مزدوری میں لے دیے. اور یہ صحابی وہ دو دن چھوڑے لے کر رسول اللہ کے پاس آیا اور فرمایا کرنے والے، یہ میری طرف سے مرانا حاضر ہے. آپ لوگوں سے حضور اللہ نے فرمایا ایسے نمبر سارا سامان چندے کا کسان فنڈ ایک طرف اور اس کے لیے دو دن چھوڑے اتنی بڑی بڑی اتنی بڑی جنگ ہے. اس جنگ میں پیغمبر نے پہلی مرتبہ چندے کی اپیل فرمائی. حضرت عثمان غنی نے 200 اونٹ بھرنے کے لیے دیے، دوسری مرتبہ اپیل فرمائی. حضرت عثمان نے 300 اونٹ دے دیے، چوتھی مرتبہ اپیل فرمائی. حضرت عثمان نے 200 اونٹ اور دے دیے، جہاں پانچویں مرتبہ اپیل فرمائی. حضرت عثمان نے 200 اونٹ اور دے دیے، اور میرے دوست 900 اونٹ بھرنے کے نظر لگائے. اس وقت حضرت عثمان نے لگا دیے تو حضور نے فرمایا عثمان کے ہاتھوں میں 1000 اشرفیاں بھی عثمان نے ڈال دی. 1000 اشرفیوں کی قیمت 900 اونٹوں سے بھی زیادہ تھی. حضور ان اشرفیوں کو مسجد نبوی میں ہاتھوں سے پلٹتے تھے اور بناتے تھے کہ ماں بردر عثمان ماں امی نبا دلیوں، عثمان اتنی بڑی تو نے نیکی آج کی ہے، آج کے بعد اگر تو کوئی غلطی کرے گا بلاتے ہی غلطی بھی نیکی بنا کر لکھے گا. یہ وجہ پرمکھ ہے. اور اس سے یہ پرمکھ ہے آپ عزت کی بات سنیں. ٹھیک ہے، اس مانے کری نے 900 ووٹ دے دیے، انہوں نے فاروق نے گھر کا آدھا سامان دے دیا. اور جس وقت صدیق اکبر کی باری آئی اس نے کتنا کچھ دیا، کیا کچھ دیا. خواجہ دین محمد کہتا ہے صحابہ کے مصطفیٰ کو حق نے کیا دیگر دیا، باہر قوم کے سڑک سب نے مادو کر دیا، کسی نے سن سنا دیا، کسی نے نصب کر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کے سوا جو کچھ پھلا کے بھر دیا. اس لیے علامہ اقبال کا ہے پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اور اس نے پوچھا صدیق کیا لایا ہے؟ اب اس نے فرمایا گھر کے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ آئے ہو. ابو بکر نے فرمایا اللہ اس کے رسول کی محبت کے گیا کوئی چیز گھر میں موجود نہیں. سارا سامان تو پہلے دے دیا تھا. جو اصل بات ہے صدیق کے عشق کی، صدیق کی محبت کی، اس کو تفصیلیں جوڑ لے. جلال ان کی شان میں لکھا گیا ہے
کہ حضرت علیہ السلام نے جب آخری مرتبہ چندہ مانگا ابو بکر تو پہلی دفعہ ہی سر گھر کا سامان دے چکا تھا. ابو بکر نے دیکھا کہ رسول اللہ نے پھر چندہ مانگا, ابو بکر گھر تشریف لائے, دیوار کے ساتھ ہاتھ پھیر رہے ہیں. ابو بکر کی بیٹی اما عائشہ نے پوچھا ابا جان دیواروں پر کیا دیکھتے ہیں؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی تمہیں پتہ نہیں ایک کپڑا کی نوازی سوئی میں نے وہاں لٹکائی تھی, ابو بکر چاہتا ہے سوئی مجھے مل جائے وہ بھی میں رسول اللہ کے سپاہی بھاگ دے دوں کسی موجود کے کپڑا سینے کے کام آ جائے. تبدیل رضی نے شاپ رضی نے ہم سے رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ حضور نے جب آخری مرتبہ چندہ مانگا ابو بکر پریشان ہو گئے, دینے کو کوئی چیز باقی نہ رہی, گھر بھی سارا دے دیا, سامان بھی سارا دے دیا, کپڑے بھی سارے دے دیے, ایک ایک چیز نبی کے سپاہی فنڈ میں قربان کرتی. ایسا فرماتی ہے میرا والد گھر کے اندر رات کو چٹائی پر لیتا ہوا ہے, ساری رات کروٹ پہ بدلتا رہا. میں نے پوچھا تھا جان آج رات سوئے کیوں نہیں, آج رات آپ بڑے پریشان ہے. ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو آئے, فرمایا بیٹی میں کیوں نہ رہوں, میرا پیغمبر چندے کی اپیلیں کرتا ہے اور میرے پاس دینے کو کوئی چیز موجود نہیں. آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, یہ بات میرے عشق اور محبت کے خلاف ہے کہ اتنے مہنگے کپڑے ابو بکر کے تن پہ موجود ہوں اور نبی چندے کی اپیلیں کرتا رہے. ابو بکر اسی وقت تھے مدینہ کے بازار میں رہے اور اس دکاندار سے کہا کہ یہ میرے کپڑے ہیں, اس کا سودا کرو, کپڑے اتار کر دکاندار کے ہاتھوں بھر بھر کر دیے اور ایک دوسری دکان سے تاک کے تاکیوں والے کپڑے خریدے اور جو پیسے بچ گئے وہ پیسے لا کر پھر رسول اللہ کے سپاہی باندھ دے دیے. وہ ابو بکر جو مدینہ میں مسلمان مکہ میں مسلمان ہوا تھا ہزاروں گرم خرچ کر کے غلاموں کو آزاد کرایا کرتا تھا, وہ ابو بکر جو نبی کے لیے سواریاں دیتا تھا, وہ ابو بکر جو پیغمبر کے لیے سب کچھ لٹا رہا تھا, وہ نبی جو آج گھر کا سارا حساسہ رسول اللہ کو لٹا چکا تھا. آج ان کے عشق کی اس امتحان کو دیکھو, محبت کی اس منزل کو دیکھو, پیار کے اس زاویے کو دیکھو کہ تاکیوں والے کپڑے پہن کر وہ رسول اللہ کی مجلس میں آیا ہے. ابو بکر کو دیکھ کر کسی نے پہچانا نہیں کہ یہ تو کپڑے کا تاجر تھا, اس کو کیا ہو گیا؟ آج جوتیوں والے کپڑے پہن لیے, آج فقیروں والا لباس پہن لیا. اے محمد تیرے عشق میں, تیری محبت میں, تیرے پیار میں, تیرے تعلق میں اگر مجھے تاکیوں والے کپڑے پہننے پڑے تو ابو بکر کو یہ سودا بھی مل جانا. بخاری شریف سے عجیب و غریب بات کیا لکھا ہے کہ رسول اللہ کی مجلس میں صدیق اکبر بیٹھے ہیں, آسمانوں سے جبرائیل امین آئے اور آ کر فرمایا ہے اللہ کے نبی ابو بکر سے اس حالت میں ابو بکر نے جو تاکیاں پہنی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے اور اللہ نے پوچھا ہے کہ اے پیغمبر ابو بکر سے پوچھ کر بتاؤ کہ اے ابو بکر ان تاکیوں والے کپڑے میں بھی تو خدا سے راضی ہے کہ نہیں؟ جو خدا کو تو پتا تھا کہ کپڑے سب اس نے لٹا دیے, مکان اس نے دے دیا, پیسے اس نے لٹا دیے, قربان غلام سارے گھر کے کر دیے, آج یہ تاکیوں والے کپڑے پہن کر رسول اللہ کی مجلس میں رہتا ہے. اور انہوں نے پوچھا ابو بکر کیا اس حال میں بھی تو خدا سے راضی ہے؟ صدیق رو پڑا, صدیق نے کہا اے اللہ کے نبی یہ تو کپڑے کی تاکیاں ہیں, میرے جسم پہ چمڑی اتر جائے اور چمڑے کی تاکیاں الگ گزر جائے, ابو بکر تب بھی خدا اور مصطفیٰ پہ راضی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب نبی امین مسجد نبی کے دروازے پہ کھڑے ہیں, حضور نے غور سے دیکھا کہ جب نبی امین تاج کا لباس پہن کے کھڑا ہے, فرشتوں کی ایک جماعت ہے وہ بھی تاج کا لباس پہن کر آئی ہے. حضور نے پوچھا جبرائیل آج تمہیں کیا ہوا؟ فرمایا اے اللہ کے نبی آج تو سارے عرش پر صدیق کے عشق کے چرچے ہیں, ابو بکر کی محبت کے چرچے ہیں کہ اتنا بڑا پیسے والا, اتنا بڑا دولت مند آج تاکیوں والے کپڑے پہن کر نبی کے لیے آیا ہے اور اس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے, آج اللہ کی رحمت پہ روش آیا. فرمایا اے جبرائیل آج صدیق کا یہ عشق اتنا عرش پر پسند کیا گیا کہ آج خدا نے فرمایا اے جبرائیل جا تو بھی تاج کا لباس پہن لے اور 70,000 فرشتوں کو تاج کے کپڑے پہنا دے اور مدینے کی گلیوں میں جا اور میرے نبی کو مبارک دے کہ جب تک تیری امت میں ابو بکر جیسے عاشق موجود ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں, شکست نہیں ہو سکتی. یہ نبی کا عشق ہے. الذين كفروا ثاني اثنين إرهما كالقار إذ يقول لصاحبه لا تحذر إلا الله معنا اس وقت کو یاد کر جب تیرے دوست نے تیرے لیے سب کچھ بتا دیا تھا. یہ ابو بکر صدیق کی عشق کی بات بات ہے. اس سے بڑا عشق کیا ہوتا ہے؟ سب سے قیمتی چیز انسان کی جان ہوتی ہے. صدیق اکبر نے پہلی مرتبہ کھانا کھانا میں حضور کے ساتھ مار کھائی اور ابو بکر کو مردہ سمجھ کر لوگ چھوڑ گئے تو جان بھی اٹھائی. دوسری چیز آواز ہوتی ہے تو ابو بکر کو آواز مٹائی تو نہیں اٹھائی. کہہ رہے ایسا کی عمر کتنی تھی؟ سات سال. سات سال کی عائشہ پیغمبر کو لے گی تو دے سکتا ہے تصور تو کر. نبی کی عمر 51 سال, عائشہ کی عمر 7 سال. عقل نہیں مانتی, دل نہیں مانتا, نگران نہیں مانتا. یہ پرمو اگر نبی کو دیکھا کہ خدیجہ کی وفات کے بعد پریشان ہے تو خدیجہ سے غلطی ہے رسول اللہ آپ پریشان ہے تو انہوں نے فرمایا خدیجہ کی وفائیں یاد آتی ہے تو صدیق اکبر نے دو لفظوں میں فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو میری بیٹی حاضر ہے. ابو بکر کی بڑی لڑکی عثمہ کا نکاح حضرت زبیر سے ہو چکا تھا. اب عائشہ گھر میں موجود تھی. حضرت حضور اسلام خبر تو ہے اللہ تعالیٰ کو یہ رشتہ پسند تھا. آسمانوں میں وہی رائے کہ اے پیغمبر ابو بکر میں تجھے جو پیشکشی ہے یہ معمولی پیشکش نہیں ہے. عائشہ کے ساتھ ہر اس پر خدا نے تیرا نکاح کر دیا. اب دیکھو اتنی بات ہے انسان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ابو بکر کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ 51 سال حضور کی عمر ہے. 7 سال یا 70 سال کی عمر ایک آخری عمر کہلاتی ہے. آدمی فوت بھی ہو سکتا ہے اور میری بیٹی جوانی میں بیوہ ہو سکتی ہے. ابو بکر کو یہ احساس تھا کہ 7 سال بچی کی عمر ہے, چلو 2 سال کے بعد رخصتی ہوگی. پھر آج 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی اور اس زمانے میں عرب کی گرماؤں سے 9 سال کی لڑکیاں گلوڑے کی عمر سے پہنچ جاتی تھی عرب کے آب و ہوا کی وجہ سے. لیکن ابو بکر صدیق یہ خدشہ دل میں رکھتا تھا کہ میری بیٹی جوانی میں بیوہ ہو سکتی ہے. اور جن کی بیٹیاں جوانی میں بیوہ ہو رہا ہے جن کی لڑکیاں ان کو احساس ہے کہ کتنا بڑا دکھ ہوتا ہے. لیکن صدیق اس دکھ کو برداشت کر چکا. اس نے رسول اللہ کی پریشانی کو برداشت نہیں کیا. کہ آج دنیا نے دیکھا ابھی ان کو فوت ہوئے تو اما کی عائشہ کی عمر 19 سال تھی اور 19 سال سے اما عائشہ 65 سال کی عمر تک بیوہ بن کر رہتی رہی. صدیق نے 2 سال اپنی بیٹی کو بیوہ بھی دیکھا لیکن صدیق نے یہ بھی جانا کہ جب بیٹی میں نے نبی کے گھر بھیجی تھی تو بیٹی میری تھی لیکن جب نبی کے گھر میں پہنچی تو اما ساری عمر کی بن گئی. بیٹی صدیق کی ساری عمر کی ماں نہیں کرے بنی. یہ اعزاز ہے. یہ وہ وقت صدیق کو وہ اعزاز ملا جو اور کائنات میں کسی کو نہیں ملا. تو دیکھیے ہجرت سے لے کر ابو علیہ السلام کی وفات تک یعنی صدیق کی خلافت تک کا واقعہ آج کے اس خطبے میں بیان ہو چکا. اب ابو بکر خلیفہ کیسے ہوئے؟ حضور نے ابو بکر کو مسلے پر کس طرح کھڑا کیا؟ حضور کی زندگی میں صدیق نے کتنی نمازیں پڑھائی؟ اگر ابو بکر خلیفہ بنے تو ابو بکر نے پھر کیا کیا؟ اسلام کو کس طرح سہارا دیا؟ 2 سال کیا کارنامے سر انجام دیے؟ کیسے حکومت قائم کی؟ کیسے گورنروں کو ہدایات جاری کی؟ کیسے معاشرے کو تشکیل دیا؟ کیسے مملکت کو قائم کیا؟ کیسے جنگل جمانا لڑی؟ مسلمہ تضاد کے ٹکڑے کیے؟ یہ سارے واقعات انشاءاللہ آئندہ دنوں بیان کیے جائیں. کیونکہ یہ بڑا لمبا موضوع ہے. میں نے پہلے کوشش کی تھی کہ 3 دنوں میں حضرت ابو بکر کا موضوع ختم ہو جائے لیکن آج 3rd جمعہ ہے. یہ موضوع طویل ہے. آئندہ دن انشاءاللہ اس موضوع کو ختم کریں گے اور اس کے بعد پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اور پھر واقعہ معراج پر انشاءاللہ بیان ہوتا رہے گا. ایک تو ضروری باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کریں. سب سے پہلی بات تو آپ اور آپ کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو فیصل آباد میں واقعہ پیش آیا ہے پچھلے دنوں کہ 8 برسی ہے اور قیامت برپا ہوئی, 20 کروڑ روپے کا نقصان ہوا, فیکٹریاں جلا دی گئی, کارخانے تباہ کر دیے گئے. ایک مزدور کی ہلاکت کی وجہ سے اتنا بڑا افسوس ہے
اور اس ضلع پر اتنا بڑا یہ وبال ہے کہ جو جس وبال کا مداوا 5 سال تک نہیں ہو سکتا. یہ کس نے کیا؟ فیصلہ آباد ہر آدمی نے کہتا کہ یہ سارا کام پیپل پارٹی والوں نے کیا, فضل حسین راہی کے بھائیوں نے کیا, تاکہ پنجاب کی حکومت ناکام ہو. میں تو پنجاب کی حکومت کا وکیل نہیں ہوں, لیکن مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ تھوڑے سے سیاسی اختلاف کی بنا پر لوگوں کے گھر اجاڑ دیے جائے, بستیاں تباہ کر دی جائے, خیمے بھرا دیے جائے, فیکٹریاں تباہ کر دی جائے. یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ پیپل پارٹی کو اپنی مرکزی حکومت پر اگر ناز ہے تو اس کو اپنے باپ کی پرتی بھی یاد رکھنی چاہیے, اس کو 77 کا الیکشن بھی بھولنا چاہیے کہ تمہارے باپ نے اس ملک میں سب قربانیاں کی تھی جس کی سزا ان کو دی ہے, اور تم اب تک قربانیاں کرو گے تو تمہیں بھی اتنی سزا ملے گی. جتنی مذمت کی جائے کم ہے, اور وہاں پر کمشنر کیا کرے, ڈی سی کیا کرے, ایس پی کیا کرے؟ ایک مزدور ہے ہلاک ہوا, اس کے گھر میں معاوضہ ہونا چاہیے, جو اس کا قاتل ہے اس کو کیا کرے کہ راج تک پہنچانا چاہیے, اس کو چوک پر پھانسی دینی چاہیے, اس پر کتے چھوڑ دینے چاہیے. ہم اس کے ساتھ ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی بات ہے کہ آپ روز علاج کریں, آپ کاروں کو آگ لگائیں, آپ جو آپ کے سیاسی مخالف ہیں, جو آپ کے الیکشن میں مخالف تھے ان کی کاروں کو بڑا دے, ان کے گھروں کو لوٹ لے, ان کے مکانوں کو آگ لگا دے, تمہیں شرم کرنی چاہیے, تمہیں ٹوٹ کر مر جانا چاہیے. ایک آدمی کے سیاسی اختلاف کی بنا پر تم نے فیصل آباد کو بارود بنایا, سڑکوں کو جلا, چکیوں کو تباہ کیا, مزدوروں کو بے روزگار بنایا. اس کی ساری ذمہ داری پیپل پارٹی پر ہے اور اس کا بدعوی کرنے کی ذمہ دار. ٹھیک ہے, اسلام آباد میں کیا ہوا؟ جلوس نکلا, جلوس کس کے خلاف نکلا؟ بی بی صاحبہ روزانہ ٹیلی ویژن پر کہتی ہے جناب وہ تو کتاب شیطانت ورسز, اور وہ کتاب شیطانیہ ہے, آپ تو ضبط ہو چکی ہے 6 مہینے سے, اب روس کا کیا مقصد ہے, اب احتجاج کا کیا مقصد ہے؟ وہ قوم کو پاگل بنانا چاہتی ہے. جن لوگوں کو حقیقت کا پتہ نہیں کہ روس کیوں نکلا, وہ ہم سے پوچھتے ہیں اور اس کی یہ کیا ہوا؟ یہ جمہوریت کو نقصان پہنچانے والی بات ہے. امریکہ کا پرچم جل جائے تو جمہوریت کو نقصان پہنچ جاتا ہے, اس کے رسول کی آواز بلند ہو جائے تو جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے. میرے وزیر صاحب, یہ پنجاب, یہ پاکستان ہے, یہ لندن نہیں ہے, یہ برطانیہ نہیں ہے, یہ آکسفورڈ کے حال نہیں ہے, یہ یورپ کی تہذیب کا مرکز نہیں ہے. ایک کتاب سال پہلے برطانیہ سے چھپی اور اس کو ایک برطانیہ امریکہ کی کمپنی نے شائع کیا, اور امریکہ کی اسی کمپنی نے شائع کیا جو پچھلے سال میرے وزیر کی کتاب شائع کر چکا ہے, وہی ضروری کمپنی, اس نے اس کتاب کو شائع کیا. امریکہ نے کی کمپنی نے کتاب شائع کی, برطانیہ نے تو میں پچھلے دنوں میں برطانیہ 4 مہینے رہنے تھا تو وہاں دوستوں نے مجھے اس کتاب کا بہت اسٹے دیا, اور میں وہ کچھ مختصر ورکے تھے اور اس وقت ابھی آواز بڑی ہوئی تھی, اسی کے بعد پاکستان میں وہ کتاب لوٹ ہو گئی. لیکن یہ احتجاج جو پچھلے ہفتے ہوا اس کا کیا مقصد تھا؟ کہ امریکہ کی اسی کمپنی نے 20 دن پہلے اعلان کیا کہ ہم کسی کتاب کو مقبولیت کی وجہ سے نوجوانوں نے امریکہ سے شائع کر رہے ہیں جس میں اردو زبان بھی شامل ہے. اس پر لازم تھا کہ پاکستان کا غیر مسلمان اٹھ کھڑا ہوتا, امریکہ کے سفارت خانے پر احتجاج کرتا, اور اسی احتجاج کے لیے مولانا فضل الرحمان گئے, مولانا عبدالستار نیازی گئے, نواب زادہ نصرالہ گئے, قاضی حسین احمد نے احتجاج کیا, سب لوگ وہاں پر امن احتجاج کے لیے گئے. ایک لڑکا اگر جوش میں آ کر امریکہ کے سفارت خانے پر چڑھ کر پرچم اتارنے لگا تو امریکہ کا سفارت خانہ اتنا متبرک تھا کہ تم نے اس بچے کو گولی کا نشانہ بنا دیا. امریکہ کا پرچم انسانی بہن سے بھی زیادہ قیمتی ہے, یہ امریکہ کی، کیا ضرورت تھی اس کاروائی کی؟ یاد رکھو ہم ایسی ہر چیز کو برداشت کسی کو نہیں کریں گے، امریکہ ہو، روس ہو، اس کا باپ ہو، اس جہودیوں کا کوئی ایجنٹ ہو، جب ہاں رسول اللہ کے خلاف کوئی تحریر تھے گی اس تحریر کو توڑیں گے، قلم کو توڑیں گے، مسنت کو قتل کریں گے، ہمارا فضل ہے، ہمارا ہتھیار ہے، اس سے نہ بے نظیر ہمیں روک سکتی ہے نہ اس کی پارٹی ہمیں روک سکتی ہے، روک سکتی ہے۔ آج ہم نے جو جلوس کا اعلان کیا، آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اور انٹرنیشنل
بلکہ آپ لوگوں کی بھی نہیں، میں نے وہ کتاب دیکھی اور کسی کو نجات کرنے پڑے اور اس کا فوٹوسٹیشن میرے پاس موجود ہوگا سمجھ کرے اس کتاب پوری طور پر اس میں حضرت خدیجہ کے خلاف کوئی بات نہیں حضرت عائشہ کا مذاق اڑایا گیا حضرت حفصہ کا مذاق اڑایا گیا حضرت نرمنا کا مذاق اڑایا اور حضرت وسلم کی نبوت کا مذاق اڑایا اور حضرت علی اور حضرت خدیجہ کے علاوہ اور ہر صحابی کا مذاق اڑایا کیا ہوتا ہے سلمان رشدی کون ہے نسل میں اردو ہے نسل میں شیعہ ہے اور اس شیعہ سے شیعہ نے کتاب لکھی اور خمینی صاحب اپنے شیعہ مذہب کو پردہ ڈالنے کے لیے اس کے لیے 30 لاکھ ڈالر مقرر کر دیا اور یہ کتاب خمینی نے لکھی ہے جس کتاب کا نام کشمیر رہا ہے جس میں سے لکھا کہ عمر فاروق کافر تھے وہ پاکستانی نہیں ہے اور جس میں اپنی کتاب حکومت اسلامیہ نے اس میں لکھا کہ عمر اسلام سے ہمارے بابا اماموں کا رجحان بند ہے کہ عمر کی پاکستانی نہیں ہے اب سلمان رشدی کی گستاخی تو خمینی کو نظر آ گئی اور اپنی کتابوں سے ٹھیک ہمیں نظر دیا ہے ہم ایسی نیو گستی کو برداشت نہیں کریں گے تم جھوٹ سکتے ہو پہلے خمینی کو اپنی کتابوں سے توبہ کرنی چاہیے جو صحابہ اور جو اللہ کے خلاف ہے اور قرآن کی قدر کی طرح ٹھیک ہے میں آئندہ سمے خمینی کی ساری کتابیں جمع کے اندر سبھی سراب کو دکھاؤں گا کہ ان کتابوں میں کس طرح انہوں نے رسول اللہ کے بارے میں گفتگو آج بچے یہ تین چار سال میں کر سکتے ہو اب تم انہیں بھروس کو کام بناتے ہو تم مانے علی کو برقرار کرو اور عظیم کی اور تو قرآن بھر سے کہو تو تم اسلام کے اندر بار بن گئے کیونکہ تمہارے پاس حکومت ہے تمہارے پاس جن لیڈر ہے تمہارے پاس بینڈ ہے اور پوری امت مسلم کو تم گھبرا کرو ہم ایسی کسی بے ایمانی کو اور تمام سب کو تسلیم کرنے کے لیے تجار نہیں
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من جاء نبيا يرضى من جاء نبيا يرضى چپو بھی تجل نبی نے بیت رجوڑ مدارا جا ملتا نبی دیا یارادا ملتا نبی دیا یارادا چپو بھی تجل نبی نے بیت رجوڑ مدارا جا رب سوئی یہ نشان مدارے رب تین جان بدارے آپ محمد لال سنارے ایسے زور پلاور بھائی پیار نہ چھوڑا پیارا دا بل یار ندی یار دا بل یار ندی یار دا چکو چل مدینے دیکھ لے جوڑ مدار دا توڑ دے ساتھی اج بھی لگ دیا دی لاج نال پیر علی تے نال پیلا پیر علی نے نال جمایا جڑا خدمت دار دا بن جا چل مدینے توڑ دے ساتھی پہنچ سے انگلیاں نپ کے جنت ورسن نال نبی دے سیر کر سن جنت دے گلزاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں چکو بھی تو چل مدینے ویک لجوڑ مزارا دا ویری سردے سردے راسل ویری سردے سردے راسل سینے کٹ کٹ مردے راسل نام نام نمبر والے نمبر لے گئے حال ویکھو حکمدار دا بنیا نبی دیا یار دا ویری سردے سردے راسل سینے کٹ کٹ مرد راسل نمبر والے نمبر لے گئے حال ویکھو حکمدار دا بنیا نبی دیا یار شمع رسالت دا پروانہ او جاندا جینوں کل زمانہ نام صدیق رفیق نبی دا خادم بنیا وارا دا بن یار نبی دیاں یاراں دا شکو وی تا چل مدینے ویکھ لا جوڑ مزاراں دا نام عمر دا دل نو بانا نام عمر دا دل نو بانا آپ نبی نے جس نو رب تو سدایا بے شک دین دی عظمت بڑیا ملک ہزاراں دا بن یار نبی دیا یاراں دا شکو وی تا چل مدینے ویکھ لا جوڑ مزاراں دا جنہیں سونا عثمان جمع کیتا جس پاک قرآن جنہیں سونا عثمان جنہ کیتا جس پاک قرآن پاک نبی نے لڑکیاں دتیاں پیا جب دلدارا دا بن یا نبی دیا یار دا چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا حیدر اصغر شیر خدا دا حیدر اصغر شیر خدا دا نہیں ہے تکیے دا بابا پیر علی تے تہمت لامن حال ویکھو حکمدار دا بن یار نبی دیا یار دا شکو وی تا چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزارا دا کربل دے وچ ڈیرا لایا سارا ساتھ حسین کو آیا او خنجر تھلے نماز نہ چھوڑی خنجر تھلے نماز نہ چھوڑی زور جوہا تلوار دا بن یار نبی دیا یار دا شکو بھی تا چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزارا دا رب سائیں جندے جندرے مارے حق دے نال نہ رکھ دے پیارے ٹھیکارو بے کار گئے کار نہیں ہے بے کاراں دا بن یار نبی دیا یاراں دا شکو وی تا چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں
یہ نبی کا مطلب ایسا امیر المومنین ایسا امیر معاویہ نبی کے حکم کے خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ تاریخ کہتی ہے جب حضرت علی کی شہادت کا واقعہ امیر معاویہ کو بتایا گیا کہ علی شہید ہو گئے انہوں نے کھانا چھوڑ دیا تھا تین دن تک کھانا نہیں کھایا اور اس کے بعد جب حضرت علی کے خادم زرار اسدی ملک کے شان گئے حضرت معاویہ نے ان کے دربار میں بلایا اور کہا بھائی زرار علی کی شان بیان کرو تعریف کرتی ہے کہ حضرت زرار اسدی نے کہا کہ علی ایسا فقیر تھا علی ایسا تجدد یافتہ تھا علی ایسا باب علم تھا حضرت معاویہ اور زرار اسدی کی باتیں سن کر ہزارے قطار روتے تھے اور کہتے تھے خدا کی قسم علی اس سے بھی اچھا تھا علی اس سے بھی اچھا تھا یہ بھی تو کتابوں میں موجود ہے ایک دوسرے کو گالیاں دینے کی روایت کی کوئی اصل نہیں
شیعہ کے درج کردہ روایتیں ہیں جو بنو امیہ کے دشمن ہوئے بنو عباس کے دور میں تاریخ میں سمیٹی گئی صحابہ کی نظر کے بغیر قرآن قرآن نہیں ہوتا حدیث معاویہ وہی رسول کے کافر ہیں. آپ کہو گے معاویہ غلط ہے تو جو قرآن ہی معاویہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا وہ صحیح ہو جائے گا. اور قرآن کو بچانا ہے تو صحابہ کی خدمت ماننی پڑے گی ورنہ قرآن پر اعتبار نہیں رہے گا حدیث پر اعتبار نہیں رہے گا. اور ہماری حکومت کا حال یہ ہے کہ اس کو سوائے ڈانسوں کے اور کوئی چیز نہیں ملا. پہلے وہ انگلے کا میوزک تھا اب ایک دھنک پروگرام نکلا ہے نیا دھنک بڑی بات بہت اسلام جمہوریت اسی طرح آئے گی. کہتے جی ہمارے ملک میں خوشحال جمہوریت آ گئی یہ جمہوریت ہے. اسلام آباد میں عاشقانِ رسول کا جلوس نکلا 12 فروری کو اس کو تم نے کہا کہ یہ تحریف کاروں کا جلوس ہے. ایک وہ درباری مولوی وہ تمہارے پاس مشیر بن کر بیٹھا ہے اور کہتا ہے یہ تحریف کاروں کا جلوس ہے. ایسے درباری ملا ہر دار میں پیدا ہوئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں. اب علماء کا کنونشن ہوا ہے ہم اس کنونشن کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. میں خود اس کنونشن میں موجود تھا 3000 علماء کا کنونشن تھا جس نے فیصلہ دیا ہے کہ پاکستان کی سربراہ عورت نہیں بن سکتی. اور اس کے بعد بے عزیز کو بڑی تکلیف ہوئی کہتی ہے کہ اس سن 60 میں بھی تو علماء نے وقت میں پتا دیا ان کو تو تاریخ کا ہی پتا نہیں. 60 میں پتا نہیں آکسفورڈ کے کس کمرے میں تھی اور جو آکسفورڈ کے کس حال میں موجود تھی اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ جناب 60 کی بات ہے کہ 64 کی بات. بھائی بات 64 کی ہے کہ فاطمہ جناح کے بارے میں اگر ایک آدمی نے یا دو نے فتویٰ دے دیا یا اس وقت کی ضرورت کے مطابق کوئی بات اگر کسی نے کی ہے تو وہ امت مسلمہ کا فتویٰ ہو گیا. کس مقتدر عالم نے فتویٰ دیا کہ عورت کی سربراہی دیا جائے. حضور کی حدیث ہے حضور نے فرمایا لئن یفلح قوم وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی واللہ امرؤ ہوں کہ اس قوم نے اپنے سربراہ کسی عورت کو بنا دیا. اور ان کو یہ بتایا گیا کہ ایران کے بادشاہ کے بن جانے کے بعد اس کی لڑکی کو ایرانیوں نے حکمران بنا دیا ہے تو حضور نے حدیث اس موقع پر بتائی تھی کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی کہ جس کے سربراہ کسی عورت جس کے عمر کسی عورت کے پاس. اور کیا یہ حضور کی حدیث نہیں ادا کا نام لڑا کرم جب تمہارے حکمران بہترین لوگ واضح تم سے بہا کر اور تمہارے سرمایہ دار وکیل نہ ہو مکھی چوس نہ ہو بلکہ وہ سبھی بلکہ کیا ہو سبھی. اور آگے فرمایا بربور کم علاشو نہ بھائی کم اور تمہارے آپس کے معاملات مشورے سے پہلے فظاہر الارضی خیر لکم من بطنها پھر زمین کے اوپر رکھنا اندر جانے سے بہتر ہے. یہ ضرور کی حدیث ہے. اور دوسری میں حدیث میں کہا کہ یا کانا ہمارا تم شرارکم جب تمہارے حکمران بہترین لوگ واغنیات کم بخلاق ہوں اور تمہارے سرمایہ دار کنجوس ہو مرور کم دیا مثال کم اور تمہاری مملکت کے عور اور تو کس پر ہو فقط میں مر گئی ان کو مل جائے گا پھر زمین کے اندر جانا اوپر رہنے سے بہتر یعنی مر جانا بہتر ہے. یہ وبال ہے اس امت مسلمان پر. ٹھیک ہے میں نے وہاں علماء کے انشن میں چند علماء سے کہا کہ آپ اپنی غلطی کا اعتراف کریں. ٹھیک ہے آپ سارے مل کر سارے علماء قوم کے پاس جائیں اور کہیں ہم اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں کہ پہلے لے کر بھیجے ہوئے اور تم اپنی غلطی کا اقرار کرو کہ آئندہ ہم وہ اس کو لے لیں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آ رہی تو انہوں نے کہا یہ بات بڑی اچھی ہے کہ ہم اپنی غلطی کا اقرار کریں اور قوم بھی اپنی غلطی کا اقرار کرے. لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے کوئی غلطی نہیں کی. ٹھیک ہے ایسے واسطے بی بی ہوئی آ رہی ہیں لے رہا ہوں ہر سے کیوں رنجر لے گیا ہر آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کی کر دیجیے. وہ کہتی ہے ہم عورتوں کو امور مملکت میں لائیں گے. بادشاہ تھی سارے وزیر ہی عورتوں سے لے آؤ اعتراض حسن بھی چھٹی کراؤ، اے بابا سراج سڈے بھی چھٹی کراؤ، یہ سارے گھر چ بھیج دیا بی پی آئی ہونا. ہاں دنیا ویکھے کہ پاکستان میں بی پی او کی حکومت. ہاں بالکل. اور جناب یہ جلوس نکلا رہا سلمان رشدی کے خلاف، میں نے پہلے بھی کہا وہ ایران کا ایک آدم خور ہے، وہ کہتا ہے جناب 60 لاکھ ڈالر میں دوں گا جو رشدی کا سر لائے گا. میں کہتا ہوں رشدی کا سر تو اب لائے گا جو تم نے نبی کی تعلیم کی ہے، تیرے لیے کتنے لاکھ ڈالر کرنے چلتے. اور انہوں نے اپنی کتاب میں نہیں لکھا اور حکومت الاسلامیہ میں کہ حضور علیہ السلام کا درجہ ہمارے 12 اماموں سے کم ہے. اس نے یہ نہیں تھا کہ 1 لاکھ 40 لاکھ انڈیا اپنے اپنے مشروع میں کام رہے تھے، یہ نبی کی شان ہے. خمینی اپنے کفر پر پردہ ڈالنے کے لیے سلمان رشدی کو کرائے کے قاتلوں سے بڑھانا چاہتا ہے، اور خمینی کا یہ کہنا کہ جو سلمان رشدی کو قتل کرے گا میں 7 لاکھ ڈالر دوں گا، یہ پورے عالم اسلام کی توہین ہے. اور نبی کو جو برا کہے اس کو میں کرائے کے قاتلوں سے قتل کراؤں گی. کرائے کے کہ 1400 سال میں بتاؤ غازی علمدین نے پیسے لے کر راجپال کو قتل کیا تھا؟ تم امت دنیا سے بتانا چاہتے ہو کہ مسلمان امت ایسی زمین اور غصہ اور مسلمان اتنا بے دست ہو گیا ہے کہ اپنے محمد کی عزت کی لاش نہیں رکھ سکتا، اور وہ پیسے لے کر کرائے کے قاتل سے اس کے دشمن کو قتل کرائے گا، اور کسی کی لڑکی اغوا ہو جائے، کسی کی لڑکی کو کوئی نکال کر لے جائے تو وہ آدمی اگر اس کا گھر میں جوان بیٹا کوئی نہ ہو تو وہ کرائے کا آدمی تلاش کرتا ہے کہ میری لڑکی کا بدلہ لے، اور جس کے پاس جوان نہ ہو وہ کرائے کے آدمی تلاش کرتا ہے. اور 1 عرب مسلمان دنیا میں محمد کا نام لینا ہے، ان کی موجودگی میں تو کرائے کے قاتل تلاش کرتا ہے. معلوم ہوا کہ تیرے نزدیک نبی کی عزت کرائے جیسی ہے، تیرے نزدیک اس کو محبت کرتا چلوا. یہ امت کو تباہ کرنے کے سامنے ابو رافع نے قتل کیا تھا، ابو رافع کو قتل کیا تھا عبداللہ بن ابی یتیم صحابی نے پیسے لے کر. اور غازی علمدین نے جب کتاب لکھی رنگیلا رسول اللہ، غازی علمدین نے جب وہ کتاب راجپال نے لکھی رنگیلا رسول، تو غازی علمدین کون تھا؟ ایک ٹانگے والا تھا، ٹانگے والا علامہ اقبال، جو 10 مہینے تحریر کے وقت یہ کہہ کر روتا رہا کہ ٹانگے والا بازی لے گیا، ہم یہی رہ گئے. اس کا بھائی لوہار تھا، لوہاروں کا کام کرتا تھا. ایک دن پہلے انگریز جج نے فیصلہ دیا کہ راجپال نے جو کتاب محمد رسول اللہ کے نام سے کی ہے اس میں کوئی توہین نہیں، وہ ہمارے قانون کے مقابلے کوئی قابل کام ہے. یہ میرا مطلب اس دن اٹاؤنا صاحب بخاری لاہور میں موجود تھے، 1987 کی بات ہے، اٹاؤنا صاحب بخاری لاہور میں موجود تھے. شاہ جی کی آنکھوں سے خون چلا آئے، ساری رات اٹاؤنا صاحب بخاری اور مرچی دروازے اور دلی دروازے کی سڑکوں میں درد کر اور روتا رہا اور کہا ہماری وقت گزر گیا قرار داد ہوگا. جج یہ کہے کہ میرے محمد کو گالی دی گئی، اور جج یہ کہے کہ یہ محمد کی توہین نہیں، جلسے کا اعلان کرو. دوسرے دن جلسہ بلا بوجھ کر رہا ہوں، 1 لاکھ انسانوں کا اجتماع، اٹھاؤ نشہ بخاری تبلیغ کر رہا ہے، ابھی رحمان الجامی بھی ہے، مولانا احمد سعید سامان الحرم بھی ہے، ابو کلام آزاد بھی ہے، ذکر علی خان بھی ہے. جب مولانا حبیب الرحمان الجامی قرارداد پیش کرنے لگے تو عطا اللہ شاہ نے قرارداد چھین لی اور کہا حبیب الرحمان جاگ جاؤ، قراردادوں کا وقت گزر گیا. یا وہ آنکھ نہ رہے جس نے یہ کتاب لکھی، یا وہ آنکھ نہ رہے جس نے کتاب دیکھی، یا وہ کان نہ رہے جس نے یہ بات سنی. عطا اللہ شاہ کھڑا ہوا، اس نے کہا او لاہور کے بیٹو، تمہیں پتہ ہے کہ میرے نبی کے خلاف میرے نانے کے خلاف کتاب لاہور میں چھپی ہے، اور آج حضرت عائشہ، آج حضرت حفصہ، رسول اللہ کی بیویاں مدینہ سے چل کر لاہور کے دروازے پر آئی ہے. وہ دیکھو عائشہ اور حفصہ اور سودا نبی کی بیویاں سامنے کھڑی ہیں اور وہ رو کر کہتی ہے لاہور والوں تم اتنے اتنے بے بس ہو گئے ہو کہ رسول اللہ راستے میں تڑپ رہے ہیں اور تمہارے اندر غیرت ختم ہو گئی. عطا اللہ شاہ نے اتنی بات کہی ساری دنیا تھانے بات کر رہی تھی تو دوسری طرف عورتوں کے خیموں سے عورتوں نے اپنے بچے اٹھا کر عطا اللہ شاہ پر رہے. پھر اسی مجمع سے وہ ٹانگے والا اٹھا جس کا نام علمدین تھا. پھر وہ نکلا فجر کا سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ رات کال کے سینے پر چڑھ کر اس کو جنم رسید کر چکا تھا. اور غازی علمدین جیل میں گیا میاں علی کی جیل میں جس بارک میں غازی علمدین رہا بعد میں اسی جیل کے کمرے میں عطا اللہ شاہ پر اسی کمرے میں حبیب الرحمٰن جانوی اسی کمرے میں ابو کلام اسی کمرے میں ظفر علی خان اسی کمرے میں قاضی اسلامی کلام گئے. قاضی صاحب کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا آیا میرے پاس کہنے لگا کہ جس دن غازی علمدین کو پھانسی ہو رہی تھی اس سے ایک دن پہلے میں نے آدھی رات کے وقت اس کمرے میں اتنی روشنی دیکھی کہ کبھی نہیں دیکھی. میں نے صبح کو غازی سے کہا علمدین یہ کیا تھا؟ غازی رو کر کہتا ہے آج رات رسول اللہ خواب میں آئے معلوم ہوا کہ میرے کمرے میں تشریف لائے ہیں اور فرمایا علمدین تو میرا بیٹا ہے میری بابو اس کے لیے لگا ہے آج کوثر کی طرح انتظار ہو رہا. یہ نبی کا عشق ہے میرے دوستو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق دے اور عشق رسالت مآب کا اللہ تعالیٰ ہمیں سبق سکھائے دے فرمائے کہ یہ جو اللہ جو آ رہا ہے اس سے پہلے جو ہے 17-18 مارچ کو یہاں جامعہ عمر فاروق کا پہلا سالانہ جلسہ ہو رہا ہے جس کا اشتہار سامنے موجود ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو جگہ ہے پہلے بہت مال جگہ ہے اس جگہ میں سامنے جلسے کا انتظام ہم کر رہے ہیں اور فیصلہ باد روڈ پر جو 45 کنال جگہ ہم نے عمر فاروق یونیورسٹی کے لیے خریدی ہے اس جگہ پر 18 مارچ کو یعنی جلسے کے دوسرے دن دوپہر 3 بجے عمر فاروق یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا جس میں پاکستان کے بڑے بڑے دیگر حضرت مولانا خان صاحب سلاد رشید کوریا حضرت پیر غلام حبیب صاحب حضرت سید محمد حسین نفیس شاہ صاحب اور اس کے علاوہ قاری سید رحمان صاحب جو وزیر رکھا بشر ہیں وہ بھی وہاں تشریف لا رہے ہیں. اور پہلے دن جمعہ انشاءاللہ پڑھائیں گے مولانا شفیق الرحمان درخواستی حضرت مولانا عبداللہ درخواستی کے نام سے ہیں بہت بڑے عالم ہیں. جمعہ کا سلانہ مارچ کا روز آئیں گے اور سید جوید حسین شاہ صاحب کا سلام والے اور اس کے علاوہ رات کو پہلے دن رات کو یعنی 17 مارچ کو مولانا حق رواز صاحب جمہوری اور مولانا فضل الرحمان صاحب ان شاء اللہ وہ ایریا کے لیے ان شاء اللہ 14 مارچ کو واپس آ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اور حافظ حسین علیہ السلام شکتی اطلاعات ہے جمیل اسلام کے وہ بھی ان شاء اللہ پہلی رات تشریف لا رہے ہیں. اور دوسرے دن دوسری رات کو مولانا محمد شاہ بھی جلسہ یہ ہوا اور اس میں ان شاء اللہ مولانا محمد شاہ قاسمی قاری عمر خان اور بڑے بڑے دیگر دیگر مولانا تشریف لا رہے ہیں. سارے دوستوں سے درخواست ہے محمد منظیر الدین صاحب کی وہاں سے اگر بہت گیر بھی آئیں گے سارے دوستوں درخواست ہے جلسے کی تیاری کریں. اشتہار چھپ چکے ہیں رام نامے آ رہے ہیں جو لوگ چکوک سے آئے ہیں اشتہار ایک ایک اشتہار لے کر جائیں اور جو ادھر جو علاقوں سے آئیں دو دن جلسہ ہوگا دن کو بھی رات کو بھی اور کھانے کا بھی نام بھی لوگ چکوک سے آئیں گے اس کا اہتمام کر رہے ہیں سارے لوگ اس جلسے